سلام کعبه دلها حسین جان، سلام شمع ما فلها حسین جانم،
حسین جانم حسین جانم حسین جان.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات
الله اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجه. اذان گرامی، سورہ فجر کی جن آیات کی تلاوت کا شرف میں نے آپ کی خدمت میں حاصل کیا ہے، یہ نفس مطمئنہ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اور اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی کہ اگر کوئی اپنے نفس کو صاحب اطمینان بنا لے، لائق اطمینان بنا لے، تو پھر خداوند عالم اس کے واپس پلٹنے پر فخر کرتا ہے اور جنت میں عزت اور شرف کے ساتھ، اس عہدے کے ساتھ حاضر ہونے کی اجازت دیتا ہے کہ خود بھی آؤ اور حق شفاعت بھی رکھ دو، اور اس جنت میں آ کر اللہ کے بندے بن کر رہو، جو کہ اپنے امتحان بندگی اس دنیا میں دے کر آئے ہو. اور اس جنت کے ان لوگوں میں سے شمار کیے جاؤ گے کہ جنت میں جانے کے بعد اگر کسی کو جنت چاہیے تو وہ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کر. بہت سے لوگوں کے لیے تو جنت میں جانا ہی خالی، لیکن جنت میں جانے کے بعد بہت سے ایسے مومنین ہیں کہ جنت تو ان کو ملنی ہے، لیکن وہ اس بات کے لیے کوشاں ہوں کہ خدایا ہمیں جنت میں بھی اس درجے میں رکھنا جہاں پر ہمارے مولا ہے، جہاں پر ہمارے مولا ہے. تو اب اس محبت کو باقی رکھنے کے لیے اس دنیا میں ہمیں اس بات کی دلیل دینی پڑے گی، خالی دعویٰ نہیں ہے بلکہ محبت بھی شرط. اب بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ خالی دعوے سے ہی کام ہو جائے گا تو پھر دلیل کی کیا ضرورت ہے، دعوے سے کام ہو جائے گا دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا نہیں ہے عزیزان، دعوے سے کام نہیں چلے گا، دلیل بھی ہونی چاہیے. بے شک دلیل کے لیے معیار اور ملاک الگ الگ ہے. دیکھا جائے گا کہ جو انسان دلیل دے رہا ہے وہ کس مقام پر کھڑا ہے. آرگیومنٹ کے ذریعے جنت میں نہیں جایا جا سکتا. اللہ نے شیطان کو بھی حاضر کیا، آدم کو بھی حاضر کیا، تو شیطان خدا سے کہتا ہے، خدا نے کہا کہ تو نے کیوں آدم کو بہکایا اور تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو شیطان کہتا ہے کہ خدایا تو تو سب کچھ جانتا ہے، تو تو حکیم ہے، تجھے معلوم تھا میں اس کے آگے نہیں جھکوں گا، اس کے آگے نہیں جھکوں گا، پھر تو نے مجھے کیوں کہا؟ تو تو جانتا تھا. تو خدا نے کہا کہ یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تم مجھے حکیم مانتے ہو، اگر حکیم مانتے تو مجھ سے سوال ہی نہ کرتے. ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. اگر تو مجھے حکیم مانتا واقعاً تو پھر مجھ سے سوال نہ کرتا کہ تو جانتا تھا میں نہیں کروں گا. تو عزیزان گرامی، پھر پوچھا کہ کیوں تو نے آدم کو بہکایا؟ تو کہتا ہے کہ رب بما اغویتنی، خدایا تو نے مجھے اغوا کر لیا تھا کہ میں ایسا کروں، یعنی الٹے ہی خدا پر. میں تو نماز پڑھنے جا رہا تھا، خدا تو نے ہی بارش برسا دی، سمجھ رہے؟ اب میں کیا کروں، یعنی اب چھتری بھی خدا دے. تو میں تو نماز پڑھنے جا رہا تھا، میں تو یہ کرنے جا رہا تھا، لیکن کیا کروں مولوی صاحب، بس بتا نہیں سکتے، بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن حالات ایسے ہیں کہ ہونے نہیں دیتے. روزے کا بڑا دل کرتا ہے لیکن کیا کریں، چار پانچ بجے پیاس لگاتی، تو اس پیاس کا نام ہی تو روزہ ہے، اس پیاس کا نام ہی روزہ ہے. کہتے ہیں کہ شہادت ہے تو بہت اچھی چیز لیکن جان سے مار دیتے ہیں. بھائی جان دینے کا نام ہی تو شہادت ہے، ایسے ہی تھوڑی ہے کہ بس گئے تھے ہم واپس آ گئے تو ہم شہید ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ رب بما اغویتنی، خدایا تو نے مجھے اغوا کر لیا تھا کہ میں ایسا کروں، الٹی خدا پہ ہی. آدم سے پوچھا، پھر خدا نے اس سے بات نہیں. قالو سلاما، آدم سے پوچھا، آدم تم اس کے بہکاوے میں کیوں آئے؟ آدم نے کچھ نہیں کہا، سر جھکا لیا، کہا ربنا ظلمنا انفسنا، خدایا میں نے تیرا کیا بگاڑ لیا اس کے بہکاوے میں آ کے، میں نے تو اپنا آپ کو ہی بگاڑ لیا، اپنا ہی خراب کر لیا. ربنا ظلمنا انفسنا، خدایا میں نے تو اپنے ہی نفس پر ظلم کر لیا. اے زانِ گرامی، بس اسی جھکاؤ کو خدا نے آدم کو خلیفہ انسان بنا دیا اور شیطان کو راندہ بارگاہ بنا دیا. اب یہاں پر کوئی کہے کہ اس نے اتنے سجدے کیے، اتنے سجدے کیے، تو وہ تمام کے تمام ایک سجدے کا انکار اس بات کی دلیل ہے کہ اب تک جو سجدے کیے تھے وہ سب اس بات کے لیے کیے تھے کہ میں بڑا سجدہ کرنے والا کہلاؤں، سمجھ رہے؟ اور اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا تھا، آدم کو مٹی سے بنایا تھا اور شیطان کو آگ سے بنایا تھا. وہ اپنی جگہ پر اللہ کا بنایا ہوا تھا، یہ اپنی جگہ پر بنایا ہوا اللہ کا تھا، لیکن آدم نے اپنی آدمیت کو ثابت کر دیا جھکا کر. کیونکہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، آدم بنا ہے ادیم سے، اور ادیم سرفیس کی لائٹیسٹ ڈسٹ کو کہتے ہیں، سب سے ہلکی خاک کو ادیم کہتے ہیں. جب اس پہ آپ ہاتھ ماریں گے، جیسا کہ ہمارے گھروں پہ جو کتابیں ہوتی ہیں اس پہ اکثر جم جاتی ہیں، وہ پڑھائی پڑھی نہیں جاتی ہیں، تو اس پہ خاک کیا ہو جاتی ہے؟ جم جاتی. جب ہم خاک پہ ہاتھ مارتے ہیں تو وہ خاک کیا کرتی ہے؟ اڑتی ہے، لیکن ایک حد تک اڑتی ہے اور اس کے بعد وہ واپس اپنی جگہ آ جاتی ہے۔ اسی جھکاؤ کو آدم کہتے ہیں نا، اس جھکاؤ کو، اس ڈاؤن ٹو ارتھ کو، انگلش میں بڑا اچھا کسی نے وکیبلری دی اس کو، ڈاؤن ٹو ارتھ ڈکشن، یا جو ہے اور کیا کہتے ہیں اس کو، ڈاؤن ٹو ارتھ اور ڈگنیٹی، ڈاؤن ٹو ارتھ، اس واپس آنے کو آدم کہتے ہیں۔ لیکن آگ کی صفت یہ ہے کہ وہ نیچے نہیں آتی۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آگ کی لپٹیں نیچے آئی ہوں؟ آگ کی لپٹیں ہمیشہ اوپر جاتی۔ خدا وند عالم نے آگ سے بنے ہوئے اس شیطان کو، اس ابلیس کو یہ موقع دیا تھا کہ وہ اپنی اصلاح کر لے اور اپنے آپ کو ان فرشتوں میں شامل کر لے کہ جہاں پر معلوم یہ ہوا کہ وہ دکھاوے پر تو کرتا تھا، لیکن جب مسئلہ دلیل کا آیا کہ جو میں نے تمہیں کہہ دیا اس لیے کرتے ہو، اس لیے کرتے ہو، یا اس لیے کرتے ہو کہ میرا حق ہے، یہ سجدہ کرنا میرا حق ہے، یہ جان کے کرتے ہو، یا اس لیے کرتے ہو کہ نہیں مجھے یہ کام کرنا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے بہت سے لوگ اتنے مضبوط ہوتے ہیں اپنے اصولوں میں، اتنے مضبوط ہوتے ہیں چونکہ انہوں کے بنائے ہوئے۔ دیکھیے، اپنے بنائے ہوئے اصولوں کو توڑنا گناہ نہیں ہے۔ مولا کائنات کیا کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کو ٹوٹنے سے اپنے خدا کو پہچانا ہے، تو وہ اپنے اصولوں کو خدا پر بھی مقدم کر دیتے۔ ایک صاحب تھے، ان کے دوست کا نام تھا زید، بڑی محبت تھی۔ کسی نے اطلاع دی زید کا انتقال ہو گیا، زارو قطار رونے لگے اور اس کے گھر کی طرف جا رہے تھے کہ زید نظر آ گیا سامنے سے آتا ہو۔ تو اس نے جب دیکھا میرا دوست رو رہا ہے، کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا تمہارا انتقال ہو گیا۔ تمہارا میرا انتقال ہو گیا اور مجھے ہی خبر نہیں ہے؟ مجھے اس بات کی خبر نہیں ہے۔ افواہوں کا یہی تو ہوتا ہے کہ جس کے خلاف اڑائی جاتی ہے اسی کو پتہ نہیں ہوتا، بیچارے کو، پورے شہر کو پتہ ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں تو زندہ ہوں، مجھے ہی خبر نہیں ہے میرے انتقال کی۔ کہا مجھے جلدی سے جانے دو۔ کہا کس لیے؟ کہا مجھے جنازے میں جانا ہے۔ تو کہا ابھی میرا جنازہ تیار نہیں ہوا ہے، میں یہاں ہوں۔ تو کہنے لگا میں مرا نہیں ہوں ابھی۔ تو اس نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، جس نے اطلاع دی وہ بڑا، جس نے اطلاع دیے وہ کیا ہے، بڑا معتبر آدمی۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے، اللہم صل علی محمد، جس نے اطلاع دیے وہ بڑا معتبر ہے، اس کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ تو عزیزان گرامی، جب سامنے دلیل آ جاتی ہے تو دعوے ختم ہو جاتے ہیں، جب دلیل سامنے آ جاتی ہے تو دعوے ختم ہو جاتے ہیں، سمجھ رہے نا؟ بہت سا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے، چاند پہ چاند دکھ گیا صاحب، نہیں صاحب جس نے مجھے اطلاع دی ہے۔ ارے بھائی چاند نہیں دکھا ہے، ارے صاحب وہ کبھی جھوٹ ہی نہیں بولتے، وہ آج کے دن ہی تو بولتے ہیں سال بھر میں۔ اور پھر وہ چائے کھانے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، سمجھ رہے نا؟ وہ ایک انگریز ہندوستان گیا تھا تو اس سے پوچھا کہ بھائی تم نے کیا دیکھا؟ کہنے لگا بھائی اور سب تو چیزیں نارمل ہیں، لیکن کچھ چیزیں بڑی وہاں کی مشہور ہیں۔ اس نے کہا کیا؟ کہا ایک تو کوئی چائے کا ٹائم نہیں ہے، کہ اگر آپ کو کوئی چائے پہ بلائے تو صبح مت سمجھنا، یہ شام نہ سمجھنا، وہ کبھی بھی بلا سکتا ہے آپ کو۔ ایک تو چائے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، اور دوسرا وہاں کا ہر آدمی ڈاکٹر ہے۔ میں کہا کہ ابھی اتنی ترقی تو نہیں ہوئی وہاں پہ کہ سب ڈاکٹر میڈیکل پڑھ لیں۔ کہا آپ ذرا کہیں بیٹھ کے کہہ دو میرے سر میں درد ہے، ہر طرف سے ایک علاج آ جائے گا، ہر طرف سے ایک علاج آ جائے گا۔ اور علاج بھی کیسا، کہ ایک صاحب نے بھینس خریدی، وہ بیمار ہو گئی، تو وہ اپنے اس دوست کے پاس گئے جس کے پاس پہلے سے بھینس تھی۔ اس نے کہا بھائی میری بھینس بیمار ہو گئی ہے، تمہاری بھینس بیمار ہوئی تھی، تم نے کیا کیا تھا؟ کہا میں نے کڑوا تیل پلایا تھا گرم کر کے۔ تو وہ گئے تیل پلایا، وہ پیتے ہی مر گئی۔ تو اب دوست سے کہہ رہے ہیں وہ تو مر گئی، کہا مر تو میری بھی گئی تھی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد، مر تو میری بھی گئی تھی بھینس۔ تو اب مشورے بھی ایسے آدمی سے، مشورے بھی ایسے آدمی سے کہ نہیں چاند ہوا نہیں ہوا, اس کو لے کے ہم اتنا زیادہ چلے جاتے ہیں کہ پھر وہ مرجعیت بھی ختم ہو جاتی ہے, دوستانے ختم ہو جاتے ہیں, جس بنیاد پر عزیزان گرامی مراجع اپنی جیب سے کچھ نہیں دیتے, ان کے ہاتھ جو حدیث لگتی ہے جو روایت لگتی ہے اس پر وہ اپنا نظریہ دیتے ہیں, اور نظریہ جب آتا ہے تو اس کی بنیاد کبھی کچھ ہوتی ہے کبھی کچھ ہوتی ہے کبھی کچھ ہوتی ہے, سورسز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. کبھی مرے کچھ مراجع نے اس پوری دنیا کو ایک مانا ہے, جس میں آیت اللہ بہجت تھے, خدا رحم کر رحمت کرے ان کی روح پر, وہ فرماتے تھے کہ یہ پوری دنیا ایک, اگر دنیا کے کسی بھی خطے میں چاند ہو جاتا تھا تو وہ سب کے لیے ویلڈ. ان کا ایک نظریہ تھا, وہ کیا بیس تھا تو ان کے مقلدین کے لیے جائز ہے. پھر دوسرے مراجوں نے اس کو دنیا کو دو ٹکڑوں میں بانٹا کہ دنیا آدھی جہاں سورج چمکتا ہے وہ الگ ہے اور جہاں رات ہوتی ہے وہ الگ. تو ان کے نزدیک جہاں جہاں کی راتیں ایک ہیں, اگر کسی ایک ملک میں چاند دیکھ جائے تو ان تمام رات والے ملکوں کے لیے ایک ہے. اور کچھ مراجع کے نزدیک جو دلیل ہاتھ آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جہاں پر دیکھ جائے یا جہاں کے آواز کو سننا انسان کے لیے امکانات ہو کہ بھئی یہاں سے, تو وہ ریڈیس بتایا تقریباً 860 مائل کا, کہ اس علاقے میں اگر یہ چاند وغیرہ ہو جائے تو وہ چاند ویلڈ ہے. یا پھر کچھ مراجع کہتے ہیں کہ اگر ایسٹ میں دیکھ جائے تو اٹ مینس ویسٹ میں دیکھ چکا ہے, جس طرح سورج ادھر پہلے ہوتا ہے ادھر بعد میں آتا ہے, اسی طرح چاند ادھر پہلے ہوتا ہے ادھر بعد میں جاتا ہے. تو اگر وہاں, تو بہت سے پیرامیٹر ہیں لیکن کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ اگر آپ کا وہ عزیز دوست جو سال میں ایک بار بولتا ہے, میرے پاس بھی ایک صاحب نے کہا میں قسم کھانے کو تیار ہوں, میں 3:30 بجے جب نکلا تو چاند دیکھ رہا تھا دن میں, میرے گیرج میں سے میں نے چاند کو دیکھا. سرکار چاند کھویا تھوڑی ہے, وہ مسئلہ دیکھنے کا ہے کہ اگر رات ہو جائے اور وہ نظر آ جائے تو پھر انسان کے لیے شرعی تکلیف شروع ہوتی ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم یہ تمام باتیں کریں, اگر کپڑے پہننے والی عید منانی ہے تو آپ ہر روز پہنیں, چونکہ ہماری عیدیں جو ہیں اب کپڑوں تک رہ گئی. کہتے ہیں مولانا کیا ہو گیا ہے, بیوی آج کپڑے پہن رہی ہے میاں کل کپڑے پہن رہا ہے, جب ارے روز پہنیں آپ, دونوں ساتھ پہن لیں, دونوں نہ پہن, جو چاہیں آپ کریں, آپ کر سکتے ہیں اگر جھگڑا نہ کریں, لیکن جھگڑا نہ کریں, آپ اپنی اس بات کو کریں آپ اس کی بات کو کریں. وہ کہتے ہیں کہ کیا جاتا ہے, بولا جاتا بہت ہے, ایک روزہ اگر آپ نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو آپ کو ایک کی بدلے میں کیا کرنا پڑے گا, 60 روزے. ایک صاحب سے کہا کہ ایک کے بدلے میں 60 رکھنے پڑیں, کہا جیسے یہ نہیں رکھ رہا ویسے وہ بھی نہیں رکھ رہا. اب دلیلیں ہر چیز کی ہیں, حجت ہر چیز پہ ہے, آرگیومنٹ ہر چیز پہ ہے, تو لہٰذا کپڑے کی عید ہے تو آپ کبھی بھی منا سکتے ہیں, لیکن اگر اللہ کے حکم کی پابندی کی عید ہے تو پھر اس میں جھگڑا نہ کریں. اس میں یا خود آپ صاحب نظر بن جائیں یا مجتہد بن جائیں, یا پھر آپ جس کی تقلید کرتے ہیں اس کا کہنا مانیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ خدا وند عالم ہمیں عبادت چاہتا ہے, ہم سے عادت نہیں چاہتا. ہم سے عبادت چاہتا ہے, وہ ہماری عادت نہیں چاہتا کہ مجھے عادت ہو گئی صاحب میں تو یہی کروں گا میں تو یہی کروں گا, ایسا نہیں ہوتا ہے. عبادت اطاعت کا نام ہے, عبادت عادت کا نام نہیں ہے, اطاعت کا نام ہے. اس نے کہا کرا تو کرنا ہے, نہیں کرنا تو نہیں. تو جو لوگ عبادت کو اطاعت کی بنیاد پہ کرتے ہیں وہ صاحب نظر بھی بن جاتے ہیں, ان کے لیے جو ہے بہت ساری چیزیں, صاحب کرامت بھی بن جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جن کے لیے جو بیان ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اور میں اس لیے پرچہ لاتا ہوں کہ میں ادھر ادھر نہ چلا جاؤں, لیکن صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. ایک مرتبہ اور صلوات. رب بما اغویتنی, بس خدا وند عالم کے یہاں پر آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جہاں پر سر نیاز کو خم کر دیا, خدا کے سامنے اپنے تمام اصولوں کو توڑ دیا, وہی اصول بندگی میں داخل ہو گیا, اور جس نے اپنے اصولوں کو, اپنے تکبر کو, اپنے غرور کو سامنے رکھا اللہ کے, تو وہ تباہ اور برباد ہو گیا, جس طرح کے شیطان راندہ بارگاہ ہو گیا, اور حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے خلیفہ قرار دیے گئے اور اس زمین پر بھیجے گئے. اس زمین پر بھیجے گئے. بہت سے لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب یہ اہل بیت کی زمین کہاں سے آ گئی, اماموں کی زمین کہاں سے آ گئی؟ اس لیے آ گئی کیونکہ زمیندار کیا جو آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ, جیسے حضرت عیسیٰ کہہ رہے تھے کہ انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں کتاب لے کے آیا ہوں, تو کیا لوگ زمینداری کے پٹے لے کر آتے ہیں؟ کچھ دیتا نہیں. جو جس گاؤں میں پہلے پہنچ گیا, جس نے جہاں تک روک لی وہ اس کی ہو گئی. یہی ہوتا تھا. تو اس قانون کے اعتبار سے سب سے پہلے حضرت آدم بھیجے گئے ہیں, اور وہ بھی زمین بنانے والے خدا کے خلیفہ بنا کر بھیجے گئے. اب ان کے جو بھی وارث ہوں گے ان سے متعلق یہ ان کا ورثہ ہے, ان کی زمین. انبیاء کا وارث انبیاء ہوتا ہے, اور جب انبیاء چلے جائیں تو پھر ہم کیا کہتے ہیں, السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفت اللہ. امام حسین علیہ السلام اس زمین کے وارث ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. اور پھر ان کی ذریت میں جو لوگ ہیں, جو امام ہیں, وہ اس زمین کے وارث ہیں. لہذا اس زمین پر چلنے کے لیے ہمیں اجازت بھی ان کی چاہیے. بہت سے لوگوں نے کہا کہ نہیں, ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے رسول, ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو, محبت نہیں کرتے ہو, دعوی محبت کرتے ہو, فاتبعونی, تو پھر میری پیروی کرو. یعنی رسول کی پیروی کے بغیر وہ محبت کا دعویٰ کیا ہے؟ جھوٹا ہے. شیطان بھی سجدہ کرنے کا دعویٰ کرتا تھا, لیکن جب سجدہ کرنے کا وقت آیا تو سمجھ رہے نا. تو کہا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ, میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا گزشتہ سال کہ قرآن میں جہاں جہاں قل آیا ہے وہاں پر اللہ کے تعلقات خراب ہیں لوگوں سے. قرآن میں جو قل ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ بات نہیں کرتا اللہ, کہلواتا ہے. جب تعلقات اچھے ہوتے تو ڈائریکٹ بات کرتا ہے, یا ایھا الذین آمنو کہتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب تعلقات خراب ہوتے تو قل قل کا استعمال کرتا ہے, قل اعوذ, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے مولانا صاحب ساری باتیں تو صحیح ہے لیکن یہ یا عباس لکھا ہوا ہے یہ صحیح نہیں. میں نے کہا بھائی یہ کیوں صحیح نہیں؟ کہ یا اللہ کے آگے لگایا جاتا ہے خالی, اور آپ نے عباس کے آگے. میں نے کہا وہ یا ایھا الکافرون جو کافر کے آگے لگایا وہ کیا ہے؟ یہ تو صحیح کہہ رہا ہے, یہ قرآن میں لکھا ہے. میں نے کہا آپ قرآن میں لکھا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. تو جہاں قل آتا ہے تو قل یہاں بھی آیا ہے, اس کا مطلب جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ حقیقت میں دعویٰ ہے. خدا بھی جانتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں. اگر اس کو ہمارے سجدوں کی ضرورت ہوتی تو سب کو ریپٹیلیا آرڈر میں بنا دیتا, سارے سر جھکا کے زمین پر چلتے. اس کو سجدوں کی ضرورت ہوتی, اس کو سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان میں سے کامیابی کون چاہتا ہے. وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو جھکے گا وہ پائے گا, جس نے میرے آگے جھک کر بتا دیا اس کو میں اٹھا دوں گا. سمجھ رہے نا. تو پروردگار عالم کہتا تم اپنی اصل پر رہو. اور یہی وجہ ہے ہم نے آیت اللہ بہجت سے پوچھا کہ آپ ہمیں کوئی نصیحت کریں, تو وہ کہتے ہیں کہ اپنا بچپنا مت چھوڑو, کبھی بڑے مت ہو, اللہ کے سامنے بچے رہو. ایک چھوٹا سا جملہ آیا وزیدہ نگرہ کہ بچہ ٹافی کے لیے بھی سارا دن روتا ہے. اپنی ضرورتوں کو اللہ سے رو رو کے مانگو. اد دعا مخ العبادہ, اد دعا یرد القضا, اد دعا صلاح المومن, یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. میرے معبود مجھے اس دلیل پر معاف کر دے چونکہ میں پکارنے کے علاوہ, مانگنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. تو خدا بند عالم تو خود کہتا ہے انتم الفقراء. فقر کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کے مہرے کو, بیک بون کی جو ہڈی ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں فقر. جب ایک ہڈی ٹوٹ جائے تو آدمی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے, اور اگر بیک بون کی ساری ہڈی ٹوٹ جائیں تو کیا ہوگا, اس کو بیٹھ سکتا ہے؟ اس کو فقیر کہتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے انتم الفقراء, تم میرے سامنے کھڑے ہو ہی نہیں سکتے, مقابلے میں آنا تو دور کی بات ہے, تم تو میرے سامنے بیٹھ نہیں سکتے, مقابلہ بہت دور کی بات ہے. تو اظہار گرامی, اللہ نے دعوے کی دلیل یہ دی, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اس کا فائدہ یہ ہوگا جب تم میری پیروی کرو گے, یعنی رسول کی پیروی کرو گے, تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. یغفر لکم ذنوبکم, اور پھر تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. تو عزیزان گرامی, یہ جو فکر پیدا کی جا رہی ہے کہ خدا کے رسول کو چھوڑ کر ایسا کر لیا جائے اور اللہ کافی ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے, عزیزان گرامی ایسا کچھ نہیں ہے, یہ سوائے انسان کو بھٹکانے کے. چونکہ اللہ کے نام سے بھٹکائیں گے, اللہ کے نام سے بھی بھٹکایا جائے گا, اللہ کے نام سے بھی بھٹکایا جائے گا, اور لوگ بھٹک رہے کہ ارے کیا کہنے, سبحان اللہ, اللہ کے علاوہ. تو عزیزان گرامی ایسا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آج ہم اپنے بچوں کو اس بات کے لیے مضبوط نہیں کریں گے تو پھر کل کو کیا ہوگا؟ بہت سے لوگ کہتے رہے مولانا جس طرح ہم نہیں بگڑے ایسے یہ بھی نہیں بگڑیں گے, یہ دعویٰ ہے بہت سو کا. ایک چور تالا کاٹ رہا تھا, آری سے تالا کاٹ رہا تھا, تو اس سے چوکی دار نے پوچھا کیا کر رہا؟ کہا وائلن بجا رہا ہوں. اس نے کہا یہ کیسی وائلن ہے, اس کی آواز نہیں آ رہی. کہا آواز صبح آئے گی, جب اس کی دکان کا مالک آئے گا تب اس کی آواز آئے گی. تو جانے گرامی بہت سی وائلن ایسی ہے جس کی آواز ابھی نہیں آئے گی, بہت بعد میں آئے گی. تو اس سے پہلے کہ یہ آواز آئے, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کر لیں, ہم اپنے بچوں کی تربیت کر لیں. اور یہ عاشورہ دنیا کی سب سے بڑی تربیت گاہ ہے, نہضت عاشورہ, جس میں امام حسین علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. القرآن کی سب سے پہلی آیت ہے سورہ اقرا کی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرا بسم ربک الذی خلق. اللہ کے بہت سارے نام ہیں لیکن اللہ نے رب استعمال کیا. رب کہتے ہیں کوچ کو, کوچ کو. ٹیچر میں اور کوچ میں فرق ہوتا ہے. ٹیچر بہادری پڑھا تو سکتا ہے, بہادر بنا نہیں سکتا, لیکن کوچ کیا کرتا ہے؟ بنا بھی سکتا ہے. تو خدا بندے عالم نے کہا میں نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ جو چاہے بن جائے جو چاہے نہ بن جائے, نہیں, بلکہ میں نے تمام اسباب, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, میں نے ہر ترقی کے اسباب تمہارے ساتھ خلق کیے ہیں, اور ان ترقی کے اسباب میں حجت بالغہ ہے اور حجت ظاہرہ ہے اور حجت باطنہ ہے. تو حجت ظاہرہ جو ہے وہ قرآن ہے, انبیاء ہیں اور اہل بیت ہیں, اور حجت باطنہ عقل ہے انسان کی, کہ اس کو عقل دی ہے اس بات کے لیے کہ انسان, بات عقل پہ آ گئی, میں کہہ چکا ہوں لیکن پھر بھی میں اپنے جوانوں کے لیے ریپیٹ کرتا رہتا ہوں, عقل بنا ہے عقال سے, اور عقال اس ڈوری کو کہتے ہیں, اس بینڈ کو کہتے ہیں جو عرب اپنے سر پہ باندھتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے, ایک احرام پہن لیتے ہیں, بغیر اس کے جو احرام روسری یعنی اسکارف کہلاتا ہے, اور اگر ہٹ جائے تو پھر وہ عقال, تو وہ عقال باندھتے ہیں. رسول اللہ وہ نہیں باندھتے تھے, امامہ باندھتے تھے, چونکہ عقال اصل میں اونٹ کو باندھنے کی رسی تھی. تو وہ کہتے تھے کہ جس سے جانور باندھا جاتا وہ سر پہ نہیں رکھا جاتا, اس لیے رسول اللہ اس رسی کو سر پہ نہیں رکھتے تھے. اب وہ اور بات ہے کہ لوگوں نے سونے کی رسیاں بنوا رکھی آج کل, ان شاء اللہ ایک دن یہی گلے میں پھندہ بنیں گی. تو اس بینڈ کو عقال کہتے ہیں جو عرب اپنے سر پہ باندھتے ہیں. جب وہ سفر کرتے تھے تو اپنے سر پہ رکھ لیتے تھے, جب وہ رکتے تھے تو, اب ظاہر سی بات ہے کہ بڑے بڑے درخت تو ڈیزرٹ میں ہوتے نہیں ہیں, تو وہ اتر کے اس بینڈ کو اونٹ کے ایک پیر میں ڈالتے تھے, پھر اس کو بینڈ دیتے تھے, پھر دوسرے بینڈ میں ڈال کے, جیسے ہتھکڑی ہوتی ہے, تو اس سے کیا تھا, اونٹ کے پیر زیادہ دور تک نہیں بڑھ سکتے. تو عقال اس کو اس لیے کہا جاتا تھا, اس وسیلے کو عقال کہتے ہیں کہ جو مالک سے دور ہونے سے روکے. جو وسیلہ اپنے مالک سے دور جانے سے روکے اس کو عقال کہتے ہیں. اسی وجہ سے اس کو عقل کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ سے دور ہونے سے روکتی. ما ھذا العقل یا ابن رسول اللہ, اے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ عقل کسے کہتے ہیں؟ اللہم صل علی محمد وعلى محمد. ما ھذا العقل, العقل عبد به الرحمن واكتسب الجنان. عقل وہ ہے کہ جس سے عبادت, رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت کو حاصل کیا جائے. دوزخ میں جانا تو پھر عقل مندی نہیں ہے, یعنی عقل کے خلاف بات. تو انسان وہ کام انجام دے کہ جو انسان کو جنت میں پہنچائے, تب کہیں جا کے ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد, صلی علی محمد وآل محمد. تو خداوند عالم نے انسان کو حجت باطنہ دی ہے, عقل دی ہے, اس کے ذریعے پہچانے کہ اس کا رب کون ہے اور اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے. اب ہماری بس یہیں تک آگے بات ختم ہو جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ مصلے پہ سر جھکا لینے کا نام ہی بندگی ہے. مصلے پر سر جھکانے کا نام بندگی نہیں ہے, بلکہ ہر اس کام کا نام بندگی ہے کہ جس سے خدا کی رضایت حاصل ہو جائے, خدا راضی ہو جائے. اب اس کے لیے امام حسین علیہ السلام کے دربار میں جب انسانیت گئی عزیزان گرامی, تو اس انسانیت کو امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور جو مکتب کھولا ہے, ایک نہضت شروع کی ہے کہ جس دن امام حسین علیہ السلام نے اس مکتب کے سب سے پہلے بیج کو فارغ التحصیل کیا, سب سے پہلے شاگرد جو پریکٹیکلی طور پہ لوگوں کو, کیوں؟ کیونکہ جب تک امام موجود ہوتا تھا, جب تک نبی تھے, لوگوں کو بتاتے رہے کہ یہ کرتے رہو تو وہ سیرت النبوی بنتی گئی. لیکن جب سیرت نبوی پہ پابندی لگا دی گئی, 150 سال رسول کی حدیث پر پابندی لگائی, تو پھر زہرا کا لال نبی کا نواسا خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا. کہا کہ اب ہم اپنی ذریعے بتائیں گے کہ نہضت کسے کہتے ہیں, بندگی کسے کہتے ہیں. پھر امام نے مختلف معنی میں بندگی کو سکھایا. عزیزان گرامی, امام نے فرمایا فداکاری کا نام بندگی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم ایک جملہ پڑھتے ہیں زیارت مسلم بن عقیل اور حانی ابن عروہ میں, ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وآل ومن الجحالة وحیرة الزلالة وبدل محجته فیکا لیستنقذوا عبادك من الجحالة والحیرة الزلالة. فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر ہمارا سلام ہو کہ جنہوں نے اپنی شہادت کے ذریعے لوگوں کو عرفان حق سکھا دیا. امام جناب مسلم بن عقیل عزیزان گرامی کوفے کے قابو میں آنے والی ذات نہیں تھی. مسلم صرف اس لیے تسلیم ہو گئے تاکہ کوفے والوں کو بتا دیں کہ میری شہادت سے تمہیں نتیجہ مل جائے گا کہ تمہاری بے وفائی کا کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. یہ اپنے جملے میں مسلم بن عقیل نے بولا ہے. ورنہ مسلم بن عقیل کے لیے جب پہلی بار حملے پہ بھیجے تو 100 سپاہی بھیجے, لقمہ اجل بن گئے, پھر 200 بھیجے پھر بن گئے, کیونکہ اس وقت اتنے سپاہی نہیں تھے اس کے پاس. اس نے کہا کہ مسلم بن عقیل کے لیے کم سے کم 1000 سپاہی چاہیے. تو عزیزان گرامی, جس محلے میں مسلم بن عقیل ٹھہرے تھے وہ تو خود اتنا بڑا نہیں تھا کہ جس میں 1000 آدمی رہتے ہوں. تو 1000 آدمیوں کا لشکر حضرت مسلم بن عقیل کے لیے بھیجا گیا, پلس یہ اضافہ یہ کہ اس علاقے کی خواتین چھت پہ سے انگارے پھینک رہی تھی, اس علاقے کے بچے پتھر برسا رہے تھے, جوان تلواریں لیے ہوئے تھے اور تیر انداز تیر اندازی کر رہے تھے. اس کے بعد مسلم کی تلوار نہیں رک رہی تھی. اور جب یہ کہا کہ یہ کس سے کیا لگتا ہے کہ اس علاقے کے لوگ مسلم کا ساتھ دے رہے ہیں, تو کہا کہ کیا سمجھتے ہو کسی کوفے کے بنیے سے جنگ ہو رہی ہے, کسی کوفے کے بقال سے جنگ ہو رہی ہے؟ یہ بنی ہاشم کا شعر ہے, اس سے جنگ یہ کوفہ فتح کر دے گا. مسلم نے اپنے جملے میں یہی کہا کہ میں تمہارے ہاتھ آنے والا نہیں, لیکن میں فرار نہیں ہوں, کیونکہ اگر فرار کر جاؤں گا تو یہ ہانی ابن عروہ مارا جائے گا, فرار کر جاؤں گا تو یہ بیوی جس نے مجھے پناہ دی ہے یہ مار دی جائے گی. جب تک زندہ ہوں اپنے وظیفہ شریع کو انجام دوں گا, اور میری موت اس بات پہ دلیل بنے گی کہ شاید تمہاری آنکھیں کھل جائیں کہ ہماری چھوٹی سی بے وفائی سے مسلم مارے گئے, ایسا نہ ہو کہ حسین بھی مارے جائیں. امام حسین علیہ السلام کے لیے آج ہم جھگڑا کھڑا کر دیتے ہیں کہ عزاداری افضل ہے کہ حسین افضل ہے, کہ عزاداری افضل ہے کہ نواز افضل ہے کہ دین افضل ہے. عزیزان گرامی, یہ وہی کر سکتا ہے جس کو حق حاصل ہو, اور یہ حق اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے, یہ حق کسی کو نہیں دیا ہے. ہم دنیا بھر زندگی بھر روتے رہے ہیں, ہمارے 24 گھنٹے آنسو نہ رکیں تو ہماری زندگی بھر کے آنسو ایک طرف اور سید سجاد کے ایک آنسو ایک طرف. جس نے معرفت کے ساتھ اپنے بابا پر گریہ کیا، سب سے بڑا عزادار اس کا لقب اٹھا کے دیکھو تو زین العابدین، یعنی اس نے عبادت کو جدا ہی نہیں ہونے دیا، سید ساجدین یعنی سجدہ کرنے والوں میں بھی سب سے بڑا ہے. اور آج ہم اپنا یہ موضوع بیان بنائے ہوئے ہیں کہ یہ بڑا ہے کہ یہ بڑا ہے. عزیزان گرامی، دین مبین اسلام نے آ کر کہا تھا حسین، دین مبین اسلام نے آ کر کہا تھا کہ حسین موقع ہے، میں مٹ جاتا ہوں تم بچ جاؤ، لیکن یہ خانوادہ احسان ہے. کہا دین تیری اور میری تربیت ساتھ ساتھ ہوئی، تیری اور میری تربیت ساتھ ساتھ ہوئی ہے. حسین نے کہا کہ دین آج تک تو دین تھا، کل تک میں دین بن کے سب تک جاؤں گا. اگر کوئی دین کا ارشاد آپ کے پاس پہنچو تو سمجھنا حسین آئے، کیونکہ حسین نے اس کے بدلے میں حسین نے کہا کہ دین میں تجھے بچاؤں گا. دین کہتا ہے حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ یا دین بچا لو یا جان بچا لو، یا دین رہے گا یا جان رہے گی. امام نے فرمایا کہ نہیں، میں لوگوں کو بتا جاؤں گا کہ اس کو اس طرح سے بچایا جاتا ہے، اور اگر اس کے بچانے میں کسی نے ساتھ دیا تو گویا وہ میرا پیروکار، میرا سپاہی بن کر رہے گا، اس کی ذات فنا ہونے والی نہیں. تو عزیزان گرامی، اس دین کو سکھانے کے لیے امام نے جو سب سے پہلا ہمیں موقع عنایت فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم فداکاری سیکھیں، ہم دعووں سے نکل کر دلیل میں آئیں، کیونکہ دین کی بقا اس بات میں ہی. مجھے چار مصرے بہت اچھے یاد آ رہے ہیں اس بات پہ کہ کاتب نے لکھ دیا میرے قسمت میں یا حسین، کہتا رہوں گا جوش محبت میں یا حسین، دنیا تو مشکلات میں کہتی ہے یا علی، اسلام نے پکارا مصیبت میں یا حسین. دنیا تو مشکلات میں کہتی ہے یا علی، اسلام نے پکارا مصیبت میں یا حسین. فیضان گرامی، حسین نے کہا کہ نہیں، دین میں بچا دوں گا. کیا چاہیے تجھے؟ جوانی چاہیے تو اب اگلی اکبر دے دوں گا. عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے جو در سے بندگی دیا ہے کہ دین کی بقا میں خدا کی رضا ہے، اس کے قانون کو بچا لے جانا. ایک مرتبہ جبریل امین آئے، رسالت میں آپ کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ، خداوند عالم نے یہ تحفہ بھیجا ہے اور اس کی تفسیر چاہیے. تحفہ کیا تھا؟ ایک تشت تھا، اس میں ایک پیالہ تھا، پیالے میں شہد تھا، شہد میں بال پڑا ہوا ہے. یا رسول اللہ، اس کی تفصیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دین مبین اسلام تشت سے زیادہ روشن، اس کے احکامات پہ عمل شہد سے زیادہ شیرین، اور اس کو پر عمل کرنا صحیح معنی میں بال سے زیادہ باریک. یا علی، اس کی کیا تفصیل؟ کا حکم جہاد تشت سے زیادہ روشن، راہ خدا میں جہاد کرنا شہد سے زیادہ شیرین، اور نسلوں کو جانتے ہوئے قتل کرنا بال سے زیادہ باریک. زہرائے مرضیہ سے پوچھا شہزاد بیٹی، اس کی تفصیل؟ کا بابا، حکم پرداش تشت سے زیادہ روشن، عورت کا پردے میں رہنا شہد سے زیادہ شیرین، اور پردے میں رہ کر اس کی عظمت کو بچا لینا یہ بال سے زیادہ باریک ہے. حسن، اس کی کیا تفصیل؟ کا نانا، حکم مہمان تشت سے زیادہ روشن، اس کی مہمان نوازی شہد سے زیادہ شیرین، اور اسے راضی لوٹا دینا بال سے زیادہ باریک. کہا حسین، کیا کہتے ہو؟ کا نانا، شہادت تشت سے زیادہ روشن، راہ خدا میں شہید ہونا شہد سے زیادہ شیرین، اور جان دینے کے بعد اصولوں کو بچا لے جانا یہ شہد سے زیادہ باریک. تو عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے جو مکتب ہمارے لیے چھوڑا وہ مکتب ہے جس میں ایسی یونیورسٹی اور ایسی درسگاہ ہے کہ جہاں پر سن و سال کی قید نہیں، یہاں پر انسانیت کی قید ہے کہ بس پاک دل انسانیت کے ساتھ یہاں آئے، ہر دل میں ہر زبان پہ چرچا تمہارا ہے، شبیر کائنات پہ قبضہ تمہارا ہے۔ یہ بھی عجیب شان امامت ہے، نیابت ہے، اے حسین کلمہ تو ہے رسول کا، امت تو ہے رسول کی، کلمہ تمہارا ہے، امت تو ہے رسول کی جو آج کلمہ پڑھ رہی ہے، حسین کا دیا ہوا ہے۔ تو امام نے جس نہضت کو شروع کیا وہ نہضت نہضت عزت تھی۔ اللہ کی بندگی میں جو سب سے بڑا مقام ہے وہ ہے عزت۔ خداوند عالم نے سب چیز کی اجازت دی ہے، سب سے مراد جو شرعی ہیں، لیکن ذلت کی اجازت نہیں دی ہے کہ کوئی اپنی عزت کو بیچ دے، اس بات کی اجازت۔ اللہ نے اپنے لیے شرک کی اجازت نہیں دی اور اپنے بندے کے لیے ذلیل ہونے کی اس کو اجازت نہیں دی۔ آپ حکم فقہی پڑھیں، اگر وضو کے لیے پانی مانگنے میں ذلت ہو رہی ہے تو اللہ کہتا ہے میں اس وضو کو ہی قبول نہیں کرتا، مجھے نہیں چاہیے ایسا وضو جس میں میرے بندے کی عزت چلی جائے، تیمم کر لو، تیمم کا حکم ہے۔ خود امام کی حدیث، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابو بصیر سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یا ابو بصیر، اللہم صلی علی محمد، یا ابا بصیر، ان اللہ تبارک و تعالی فوض علی المومن کل شیء الا اذلال النفس۔ اے ابو بصیر، اللہ نے بندے کو ہر چیز کی چھوٹ دی ہے، معافی دی ہے، لیکن اپنے آپ کو ذلیل کرنے کی معافی نہیں۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بندہ ذلیل ہو، وہ اس نے اس کو پیدا ہی عزیز ہونے کے لیے کیا۔ عزت کہتے کسے؟ عزت کہتے ہیں سختی کو، ایسی زمین کو جو بیج کو قبول نہ کرے، ایسی زمین کو عزت کہتے ہیں۔ ارض العزاز، ارض و عزاز یعنی زمین اتنی محکم ہے کہ کچھ قبول ہی نہیں کرتی، تو کہتے ہیں کہ جو شکست کو قبول نہ کرے اسے عزت کہتے ہیں، جو ذلت کو برداشت نہ کرے اسے عزت کہتے ہیں، جو برائی پر خاموش نہ رہے اس کو عزت کہتے ہیں۔ ہمارے عزت کے معیار دوسرے ہیں، عزت کے ملاب، اس کی ڈیفینیشنز دوسری ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک جو ہے عزت، امیر المومنین فرماتے ہیں، من حانت علیہ نفسو فلا ترجع حیرتو، کہہ رہے اگر کوئی شخص ذلیل ہو جائے تو اس سے خیر کی امید نہ کرو، اس سے خیر کی امید نہ کرو کہ وہ آپ کے ساتھ خیر کر دے گا اگر کوئی ذلیل ہو جائے تو۔ خود قرآن کی متعدد آیات ہیں اس بات کے لیے، متعدد آیات ہیں اس بات کے لیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، کہتے ہیں کہ اس بات کے لیے بہت سی آیات ہیں کہ ایک صحابی تھا جو کسی فائدے کے لیے اسلام لے آیا، اور وہ کیا کرتا تھا، اس کا خاندان بڑا، بہت بڑا تھا، ابو سفیان، اس کا بڑا خاندان تھا، تو ایک اونٹ روز کٹتا تھا ان کے خاندان میں، اور کہتا تھا اللہ کی راہ میں کاٹا ہے۔ ایک بیچارہ بھوکا آ گیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے بھی اتنا بڑا اونٹ کٹا ہے، مجھے بھی دے دو۔ تو کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ میرے رشتہ داروں کے درمیان سے تم گزر جاؤ تو وہ جو آخر میں گوشت کا ٹکڑا ہے وہ تمہیں مل جائے گا۔ اس بھوکے کو، اس غریب کو، اس بے نوا کو اس کے رشتہ داروں نے دو صفوں کے بیچ میں لے لیا، اور جب وہ گزرا تو اس کو ہر شخص مارتا تھا، ہاتھ سے بھی اور پیر سے بھی، کھڑا ہو جاتا تھا تو ہاتھ سے مارتا تھا، گر جاتا تھا تو پیر سے مارتا تھا، اور یہ راہ خدا میں اونٹ قربان کیا، یہاں تک کہ وہ بیچارہ آدھے راستے تک وہاں تک پہنچا نہیں، وہ مر گیا۔ تو قرآن مجید میں اس کے لیے آیت آ گئی۔ عزیزان گرامی، یہ وہ زندہ کتاب ہے کہ جس کو آج ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، یہ زندہ کتاب ہے، یہ پرانی باتوں پہ نہیں بلکہ یہ پرانی باتیں بھی بتاتی ہے، حال بھی بتاتی ہے، اور آنے والی باتوں کو بھی بتاتی۔ تو یہ ساری باتیں آپ دیکھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ کی راہ میں اس کام کو کریں. تو کہتے ہیں عزت, اور امام ہادی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلى محمد, من حانت علیہ نفسو فلا تعمنو شرہ, اگر کوئی ذلیل ہو جائے تو پھر اس کے شر سے محفوظ رہو. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی عزت کو کھو دے تو وہ شریر ہے, اشرار میں سے ہے. لہذا اس سلسلے میں اس انسان سے بچ کے رہو, اس کے سلسلے میں فرماتا ہے اور فرماتے ہیں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کہ نفاق المرء من ذل یجدہ فی نفسہ, کہتے ہیں کہ نفاق اور دو چہرہ اس وقت تک نہیں مل پائے گا جب تک انسان ذلیل نہ ہو جائے. یعنی نفاق اسی کو ملے گا جو ذلیل ہوگا, جو ذلت ہوگا. اور امام فرماتے ہیں کہ ما من رجل تکبر او تجبر الا لذلت وجدها فی نفسه, انسان اس وقت تک تکبر اور جبر کی منزل پہ نہیں پہنچے گا جب تک وہ اپنے آپ کو ذلیل نہ کر لے. تو معلوم یہ ہوا کہ تکبر سے بچنے کے لیے, جبر و بربریت سے بچنے کے لیے انسان کو صاحب عزت بننا ضروری ہے. آپ دنیا کے جتنے نگیٹو کام اٹھا کر دیکھ لیں, ان کا جو ریشہ, ان کی جو روٹ ہے وہ ذلت ہے. انسان برائی کرتے میں کیوں رکتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, بس یہی عزت ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. لیکن جو اس جملے کو کھو دیتا ہے پھر وہ ہر گناہ سے گزر جاتا ہے. تمام ذلتوں کی چابی جو ہے, تمام برائیوں کی چابی ذلت ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام نے حیحات من الذل, امام نے بتا دیا کہ زندگی چاہتے ہو, اصلی زندگی چاہتے ہو تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ زندگی سانس لینے کا نام نہیں ہے, زندگی خدا کی دی ہوئی نعمت کا نام ہے. لہٰذا اس کو کھو کر اگر عزت مل جائے تو سمجھ لینا زندگی مل گئی. اس زندگی کو کھو کر اگر عزت مل گئی اور شرف مل گیا تو عزیزان گرامی, اس عزت نے ہمیں عزت دار بنانے کے لیے قربانیاں ضروری ہیں, راہ خدا میں فداکاری ضروری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی صدی میں ایک انقلاب آیا, انقلاب نور, ہزاروں انقلاب آتے ہیں. اصل میں ایک لکھنؤ میں ایک نواب صاحب تھے, ان کے دادا کے زمانے کی ایک خادمہ تھی, وہ ان کے لیے کام کرتی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے دادا کے زمانے کی لہٰذا بوڑھی ہو گئی ہیں, آپ کام نہ کریں, بس ایسا کریں ہمارے گھر کے دروازے پہ جو ڈیوڑی ہے, ایک کمرہ ہوتا تھا, بڑے گیٹ ہوتے تھے تو سائڈ میں, ایک بچے نہیں جانتے شاید اب, لیکن پتہ نہیں وہ بڑے بڑے دروازے ہوتے تھے, تو اس سے کہا کہ آپ بس وہاں آرام کریں, آپ کا کھانا پہنچ جائے گا. تو وہ بیچاری ضعیفہ وہاں رہتی تھی, وہ بیمار ہو گئی, نواب صاحب ملنے بھی گئے. ایک دن ایسا ہوا اس کا انتقال ہو گیا, تو نواب صاحب کو جب پتہ چلا کہ وہ دادا کے زمانے کی خاتون کا انتقال ہو گیا ہے تو بڑے روئے. ایک دن ہو گیا, دو دن ہو گئے, تین دن ہو گئے, لوگوں نے کہا سرکار ایسی ایسی سینکڑوں خادمائیں قربان, آپ کیوں اپنی جان دے رہے ہیں اس بڑھیا کے لیے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے تھوڑی رو رہا ہوں, میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ ملک الموت نے میرا دروازہ دیکھ لیا ہے, میرا دروازہ دیکھ لیا. عزیزان گرامی, پوری دنیا کیوں چلائی اس انقلاب کے لیے؟ انقلاب تو یہ چاہتے ہی ہیں کہ ہو دنیا میں, لیکن ایسا انقلاب ہو کہ جو زندہ رہنے کے لیے ان سے پناہ مانگے, جو اپنی زندگی اور اپنی بقا کے لیے ان سے پناہ مانگے. لیکن یہ وہ انقلاب تھا کہ جو نہ صرف پناہ نہیں مانگ رہا تھا بلکہ لوگوں کو پناہ دے رہا تھا. یہ وہ انقلاب تھا کہ امام حسین علیہ السلام, یزید نے ہزاروں کو مار دیا تھا, آخر امام حسین علیہ السلام کی بیعت, اتنے سارے لوگ ہندوستان میں رہتے تھے, اتنے سارے لوگ چین میں رہتے تھے, اتنے سارے لوگ دنیا کے کونے میں رہتے تھے, کیا سب نے بیعت کی تھی؟ نہیں, کسی کی بیعت کا نہیں. اس کو کیا فرق پڑتا تھا اگر ایک امام حسین علیہ السلام کی بیعت بھی نہ لیتا؟ لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ اگر یہ بیعت نہیں کریں گے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. یہ کلیدی ہیں, یہ اصل ہیں, اگر یہ بیعت نہیں کریں گے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے سامنے, اب لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہوا, امام نے اس کا کہنا ہی تو نہیں مانا, اب مار تو دیے گئے, یزید تو جیت گیا. یزید مورچہ جیتا ہے, جنگ ہارا ہے. وہ مورچہ جیتا ہے, جنگ ہارا ہے. مورچہ بھی اس لیے جیتا, وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے ان کو ختم کر دیا. نہیں, جس بات کی عزیزان گرامی، اگر جنگ اس بات کی ہو کہ ایک صاحب دروازے کو باہر سے کھولنا چاہیں، ایک صاحب دروازے کو باہر سے اندر سے بند رکھنا چاہیں، بہت زور لگایا جائے اور دروازہ نہ کھلے تو کون جیتا؟ لوگ کہتے ہیں ٹائی ہو گیا، یعنی برابر ہو گیا. برابر نہیں ہو گیا، جو کھولنا چاہتا تھا اور نہیں کھول پایا وہ ہار گیا، اور جو بند رکھنا چاہتا تھا اس نے دروازہ کھلنے نہیں دیا وہ جیت گیا. امام حسین علیہ السلام نے بیعت کے دروازے کو کھلنے ہی نہیں دیا، دروازہ بیعت کو کھلنے ہی نہیں دیا. یزید بیعت کرتا، یزید کی بیعت امام حسین علیہ السلام. مٹانے دین کو جب اہل شر نکل آئے، حسین لے کے ہتھیلی پہ سر نکل آئے. مٹانے دین کو جب اہل شر نکل آئے، حسین لے کے ہتھیلی پہ سر نکل آئے. کہا یزید علی کے لان سے بیعت و معاویہ کے پسر میرے خیال سے چینٹی کے پر نکل آئے. تو عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے ایک عزت اور ایک ایسی نہضت عزت کا بنیاد ڈال دیے کہ اب انسان اگر عزت کے سبق کو سیکھ جائے گا کہ عزت کس میں ہے اور ذلت کس میں ہے. عزیزان گرامی، جس نے عزت کو اختیار کر لیا وہ خدا کے گروہ میں چلا گیا، کیونکہ تمام عزتیں اللہ کے لیے ہیں، اس کے رسول کے لیے ہیں اور اس کے مومنین کے لیے ہیں. تو مومنین کون گے کون ہیں؟ کہ جو حسین کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں. عزیزان گرامی، بہت ہی بڑا چیپٹر ہے عزت کا، انشاءاللہ اس موضوع پہ پھر گفتگو ہوگی. لیکن یہ بتا دوں عزیزان گرامی، دنیا جس کو عزت کہتی ہے اس کا نام عزت نہیں ہے، عزت اس کو کہتے ہیں جس کو عزت دینے والے نے عزت. وہ عزت منتشا وہ تو ذل منتشا، اللہ جس کو چاہے عزت دے. اللہ جس کو، دنیا کے پاس اپنا کچھ ہے ہی نہیں جو کسی کو کچھ دے. عزت اللہ کی، اللہ دے سکتا ہے اور وہی دیتا ہے. عزیزان گرامی، یزید کے لشکر میں بہت سے لوگ صرف عزت کے لیے تھے کہ ادھر رہیں گے تو عزت بچ جائے گی، ادھر رہیں گے تو عزت بچ جائے گی، وقار بچ جائے گا، ادھر جائیں گے تو سب کچھ چلا جائے گا. عزیزان گرامی، اسی اعتبار سے یزید کے اس علاقے میں کوفے کا ایک بڑا شجاع جو اپنی بہادری پر مانا جاتا تھا، 1000 فوجیوں کا کمانڈر تھا اور کربلا کی طرف آنے والا سب سے پہلا کمانڈر تھا. لوگ اس کے نام سے ڈرتے تھے، اس کی بڑی عزت کرتے تھے اور بڑی اس کی شان تھی، بڑا مشہور تھا، بڑا شجاع تھا، بڑا بردبار تھا. ایک مرتبہ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا وہ کسی کے ساتھ نہ ہو. دنیا کے نجس ترین لوگوں نے حسین پر کوفے کی عدالت میں مقدمہ کیا. کس بات کا مقدمہ کیا؟ کہ حسین دین کا سبق سکھانے آئے، ہمیں گمراہ کرنے آئے اور اپنے زمانے کے خلیفہ مسلمین کے خلاف قیام کرنے آئے. عزیزان گرامی، آج ہی کی تاریخ تھی، چونکہ 2 تاریخ کو امام حسین وارد ہو گئے. جب کوفہ مطمئن ہو گیا کہ حسین کوفے میں نہیں آئیں گے، تو کچھ لوگوں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے حسین پر مقدمہ کیا، اور وہ 3 تاریخ تھی. 4 محرم کو حسین پر واجب القتل قرار دیا گیا کہ حسین نے لوگوں کو بہکایا ہے اور دین کے نام پر خلیفہ مسلمین کے خلاف قیام کیا ہے، لہٰذا کوفے کی عدالت حسین کو سزائے موت سنا دی. اور اس سزا کو پورا کرنے میں جو بھی حصہ لے گا اس کو خلیفہ کی طرف سے انعام دیا جائے گا. عزیزان گرامی، تاریخ لکھتی ہے کہ 4 تاریخ کو حسین پر قتل کا 3 پہ مقدمہ چلا، 4 پہ فیصلہ ہوا، اور 5 محرم کو کوفے کے اسلحے کے بازار میں سب سے زیادہ اسلحہ بکا، حسین کے خلاف تیر و تلوار خریدے گئے، حسین کے خلاف تیر و تلوار خریدے گئے. اور یہ تمام کی تمام باتیں امام حسین علیہ السلام کو، جو سپہ سالار کربلا تک لایا تھا، اندھیری رات میں ایک مرتبہ لرز رہا ہے. جب لوگوں نے پوچھا کہ اے حر، اگر کوئی ہم سے پوچھتا تھا کہ اس پوری فوج میں سب سے زیادہ بہادر اور شجاع کون ہے تو ہم تیرا نام لیتے تھے, اور تو کل کی جنگ سے لڑ رہا ہے, ڈر رہا ہے؟ اور کہتا ہے کہ نہیں, میں اس جنگ سے نہیں ڈر رہا, میں جانتا ہوں کہ کل تلواروں پہ تلواریں چلیں گی, تیروں پہ تیر چلیں گے, اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ادھر والے ان سب کو قتل کر دیں گے, لیکن جو بات میں دیکھ رہا ہوں, میں اس بات کے لیے یہ طے کر رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں. اگر میں ادھر رہ جاتا ہوں, گئے ہر چند قدموں کی طرف جنت ہے, اس طرف عزت ہے, عزت بھری موت ہے. ایک مرتبہ جب لوگ نہیں سمجھے تو ہر اپنے بھائی کو, اپنے بیٹے کو, اپنے غلام کو خیموں سے تھوڑا آگے لے کر گیا. لے جانے کے بعد کہا کہ دیکھو, یہ ہمارے خیموں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ کل ہمیں انعام ملے گا, لیکن ذرا حسین کے خیموں کی طرف اپنے کانوں کو لگاؤ. عزیزان گرامی, دو طرح کی آوازیں خیمہ حسینی سے آ رہی تھی. بچوں کی آوازیں الگ آ رہی تھی, حسین کے چاہنے والوں کی یہ صدائیں مناجات آ رہی تھی. میرے معبود ایسا کرم کر دے, اگر ہزار بار جانے دے گا تو حسین پر فدا کرنے کی طاقت دے دے. اے میرے معبود, ہماری جانیں چلی جائیں, زہرا کا لال بچ جائے. ہر خیمہ حسین سے آواز آ رہی تھی. اپنے بیٹے سے کہا, میرے لال, میں نے ارادہ کر لیا, تو میرا بیٹا ہے, میرے ساتھ چل, مجھے جانا ہے. بھائی سے کہا, چلنا چاہتے ہو تو چلو, ورنہ چلے جاؤ. بھائی نے کہا کہ مجھے کہاں چھوڑے جاتے ہو؟ اے ہر, جہاں آپ جائیں گے میں وہاں جاؤں گا. غلام نے کہا, آقا مجھے کیا حکم ہے؟ کہا کہ تجھے آزاد کیا. کہا, آقا مجھے ایسی آزادی نہیں چاہیے, آقا حسین کے خدمت میں لے چلو. عزیزان گرامی, رات کی تاریکی میں یہ مختصر سا قافلہ ایک مرتبہ ہر چلتے چلتے رک گیا. اپنے بھائی سے کہا, کہا کہ حسین کا میں بڑا خطہ کار ہوں, یہ بچوں کی جو آواز اللہ تش آ رہی ہے, اس کا ذمہ دار میں اپنے آپ کو ٹھہراتا ہوں. آج جو میرے حسین کی جان خطرے میں ہے, اس کا ذمہ دار میں اپنے آپ کو ٹھہراتا ہوں, لیکن میں جانتا ہوں وہ کریم ابن کریم ہے, وہ مجھے معاف کر دے گا. اے میرے لال, میرے ہاتھوں کو اس طرح باندھے جس طرح کوئی مجرم عدالت میں جاتا ہو. ہر نے اپنے ہاتھوں کو بندوا لیا, اور خیام حسینی کی طرف یہ ہر کا قافلہ چلا. چلتے چلتے جب لوگوں نے آہٹ سنی, امام کے اصحاب چوکنا ہوئے, اے فرزند رسول کے خیموں کی طرف کون آ رہا ہے؟ ایک مرتبہ زہیر ابن قین اٹھے, مسلم ابن اوسج آئے. آنے کے بعد کا علی اکبر کوئی خیموں کی طرف آنا چاہتا ہے. علی اکبر دوڑے, عباس دوڑے, حسین نے آواز دی, اے عباس رک جاؤ, یہ میرا مہمان آ رہا ہے. حسین سراپا موجود, سرت خیام پر حسین آئے. آنے کے بعد کیا دیکھا, کچھ لوگ ہاتھوں کو باندھے کھڑے ہیں, لیکن کوئی زمین پر منہ کے بل گرا ہوا ہے. حسین نے کہا, کون ہے؟ کہا, آقا آپ کا خطا کار مجرم ہے, کل سے پہلے مجھے سزا سنا دو. حسین نے ایک مرتبہ علی اکبر سے کہا, علی اکبر ہر کے ہاتھوں کو کھولو. ہاتھوں کو کھول دیا گیا. ہر نے کہا, آقا جب تک آپ مجھے معاف نہیں کر دیتے, میں اپنے سر کو نہیں اٹھا سکتا. امام نے فرمایا, ہر میں جانتا ہوں جب تو نے پہلا قدم خیمے سے نکالا, ارے تو تو میرے شہدا کی فہرست میں ہے. حسین نے سینے سے لگا لیا, ہر سے شکوا ختم کر لیا. اے ہر میں نے معاف کیا, میرے آبا و اجداد نے معاف کیا, میری ماں نے معاف کیا, میرے رب نے معاف کیا. اب ایک مرتبہ ہر نے اپنے لال کو آگے کہا, آقا میری ایک التجا ہے, اگر کل موت کا بازار گرم ہوگا, سب سے پہلے میرا بیٹا جائے گا, میں اپنی قربانی کو پیش کروں گا. عزیزو, جزاکم ربکم خیر الجزا.
خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. صبح عاشور نمودار ہوئی, علی اکبر نے اذان دی, امام نے نماز پڑھائی. امام نماز پڑھانا چاہتے تھے, شروع کرنا چاہتے ہیں, ایک مرتبہ ابن زیاد آگے بڑھا, ایک تیر خیام حسین کی طرف, یہ نعرہ لگا کر چھوڑا, اے فوج شام گواہ رہنا, سب سے پہلا تیر میں حسین کی طرف پھینک رہا ہوں. بس تیر کا آنا تھا, ایک کے بعد ایک تیر اندازیاں شروع ہوئی. حسین کے جانساروں نے حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے, آقا آپ نماز ادا کیجئے, ہم اپن تیروں کو سوا لیں گے. عزیزو تیروں پہ تیر چلے, چاہنے والے سعید اور زہیر ارے آقا پر فدا ہو گئے. ادھر حسین نے نماز ختم کی, سعید گرے, آقا آپ کی نماز ہو گئی. حسین نے پیشانی کا بوسہ لیا, سعید خدا تمہیں نماز گزاروں میں شامل کرے. اے سعید ارے تم نے حسین کی نماز ادا کرائی ہے, جزاکم ربکم خیر الجزا. ایک مرتبہ حسین نے خطبہ دیا, اس کے بعد جانساروں نے خطبہ دیا. ایک مرتبہ جب بازار اجازت شروع ہوا, ہر آگے آ گئے, اے حسین میرے لاڈلے کو اجازت دو. عزیزان گرامی, میدان قتل میں شہید ہونے والا سب سے پہلی قربانی حر دلاور کا بیٹا ہے. ایک مرتبہ حر جنگ دیکھ رہے ہیں, بیٹا بڑی بہترین جنگ کر رہا ہے. جب بیٹے کے زخم لگتا ہے, حر کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ جب بیٹا گرا, حر دوڑتے ہوئے جاتے ہیں, لیکن کیا دیکھا, حر سے پہلے زہرا کا لال حر کے بیٹے کے جنازے پر موجود. اے حر یہ کیا کرتے ہو, ارے جوان بیٹے کا لاشا بوڑھا باپ نہیں اٹھایا کرتا. میں کہوں گا مولا ارے یہ عصر کا وقت آنے دیجئے, علی اکبر ہوں گے آپ کی آواز, اے بنی ہاشم کے بچوں. جزاکم ربکم خیر الجزا, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. اس کے بعد بھائی کو اجازت ملی, اس کے بعد غلام کو اجازت ملی, اس کے بعد حر کو اجازت ملی. حر میدان قتال میں آئے, لوگوں نے کہا حر کل تک تو تم ہمارے ساتھ تھے. ایک مرتبہ کہا کہ آج میں دنیا کی سب سے بڑی فوج میں ہوں, ایسی فوج میں ہوں کہ جہاں کی سپاہ سالاری کبھی نہیں چھننے والی, میری آزادی نہیں والی, میری عزت کو کوئی چھین نہیں سکتا, اور میں عزت کے بعد شاہ سے آن ملا ہوں. ایک مرتبہ رجز پڑا, بیٹے کو یاد کیا حملہ کیا, بھائی کو یاد کیا حملہ کیا, غلام کو یاد کیا حملہ کیا. اس کے بعد حر نے کہا تم نے میرے آقا کو مظلوم سمجھ لیا ہے. اس کے بعد حر نے ایسا حملہ کیا کہ حر لڑتے ہوئے بہت دور نکل گئے. ایک مرتبہ بکھری ہوئی فوج سمٹی, حر نے دلاور کو نرغے میں گھیر لیا, ایک تیر ایسا سنسناتا ہوا آیا, حر کی پیشانی پر لگا. اب جو حر نے اس تیر کو نکالنا چاہا, تمام فوجوں نے حملہ کر دیا. حر نے آواز دی, اے میرے مددگار, اے میرے آقا میرا سلام قبول کرو. حسین حر دلاور کے پاس آئے, آقا پیشانی میں تیر لگ گیا ہے, اس کے خون سے میری آنکھیں لبریز ہیں. حسین نے آنکھوں کو صاف کیا. حر نے کہا آقا میں پیشانی کے تیر کو ہٹانا چاہتا ہوں. امام نے اس تیر کو نکالا, ارے پیشانی حر سے خون کا فوارہ چھوٹا. ایک مرتبہ میرے آقا نے اپنی ہتھیلی کو اس کے زخم پر رکھ دیا, اپنی قبا میں ہاتھ ڈالا, ایک رومال نکالا. ارے اس رومال کا نکلنا تھا, میرا شہزادہ رونے لگا. ماں کا بنایا ہوا رومال زہرا کی نشانی, جسے حسین ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے. اے ماں, اے مادر گرامی, دیکھ ترا حسین کتنا مظلوم, ایک کے بعد ایک جانسار جا رہا ہے, اور یہ رومال ارے حر کی پیشانی پر باندھ دیا. اے حر تو بڑا خوش نصیب ہے, ارے زہرا کا رومال تیری پیشانی کو مل گیا. حر نے کہا آقا میرا سلام ہو آپ کی مادر گرامی پر. ایک مرتبہ حر نے سلام کیا, جہاں قفس انصر سے نکلی, حسین نے حر کے جنازے کو اٹھایا, علی اکبر موجود, عباس موجود, اپنے اس شیر کا جنازہ حسین مقتل سے خیموں کی طرف لے کر آئے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بارالہ تجھے واسطہ حضرت حر کی عظمت اور وقار کا, میرے معبود اس ظالمین کو نیست و نابود فرما, میرے معبود حجاج کے خون کا بدلہ لینے کی توفیق عنایت فرما, میرے معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مظلوموں کے آنسو پوچھنے والے امام کے ظہور کے مستعجل فرما, ہم سب کو مزدوران جنت البقیع میں شمار فرما. میرے معبود ہماری لغزشوں کو معاف کر دے, میرے معبود ہماری گستاخیوں کو معاف کر دے, میرے معبود ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو بنانا چاہتا ہے. میرے معبود تجھے حسین کی عزت اور وقار کا واسطہ, اس قوم کی جان مال عزت آبرو کی محافظت فرما, جہاں جہاں عزاداری حسین ہو رہی ہیں ان سب کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.
سلام کعبے دل ہا حسین جان, سلام شام ما فل ہا حسین جان,
حسین جانم حسین جانم حسین جان, حسین جانم حسین جانم حسین جان.
سلام
حسین جانم حسین جانم حسین جان, حسین جانم حسین جانم حسین جان,
همیشه بر لبم نام تو باشم, همیشه بر لبم نام تو باشم, همی گویم که مولا حسین جانم, غمت را از دل و جان میپذیرم, غمت را از دل و جان میپذیرم, کنم برپا عزا یک را حسین جانم,
حسین جانم حسین جانم حسین جان, حسین جانم حسین جانم حسین جان.
سلام کعبه دل ها حسین جان, سلام کعبه دل ها حسین جان, سلام شمع ما فل ها حسین
حسین جانم حسین جانم حسین جان, حسین جانم حسین جانم حسین جان.
سلام ای باب رحمت مت باب جانم, سلام ای باب رحمت مت باب جانم, سلام ای رهبر حسین جانم, سلام ای میوه قلب پیامبر, سلام
हुसैन जो नाम हुसैन जो नाम हुसैन जो
हमेशे बालाबा नामे तो बाशा हमेशे बालाबा नामे तो